سنتِ انبیاء مرحبا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنت انبیاء. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی کمالات سے نوازا ہوتا ہے، اور انہی کمالات میں سے ایک کمال معجزہ بھی ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے امور ایسے کام ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو کہ عادتاً ناممکن ہوتے ہیں، عادتاً محال ہوتے ہیں، اور منکرین کو اسی طرح کے امور کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی چیزیں ظاہر کریں. اللہ پاک نبی کے دعوے کے مطابق ان خلاف عادت ناممکن چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکر اس سے عاجز رہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ پاک نے جو معجزات دیگر نبیوں کو عطا فرمائے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ سارے بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے، مگر ہر کمال کا ہر معجزے کا اظہار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے کہ آپ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. آئیے مزید بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج کون سی سنت انبیاء بیان ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلم سنت انبیاء ہے، تحمل مزاجی، برد باری، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ٹالرنس.
سبحان اللہ،
اللہ پاک نے اپنے سارے نبیوں کو یہ صفت عطا فرمائی. دیکھیں، انبیاء کرام پر تبلیغ دین فرض تھی، اس فریضے کو بغیر اس کے کیسے پورا کرتے؟ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو یہ اوصاف عطا فرمائے.
سبحان اللہ. تو یہ کتنا پیارا ایک وصف ہے، اور واقعی اس وصف کی بڑی ضرورت ہے، اور ورنہ تو انسان کس طرح اپنے امور کو بجا لا سکتا ہے؟ تو گھر میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہر چیز میں
اسکول چلانا ہے، کلاس روم کو جاری رکھنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو باقی رکھنا ہے، دوستوں سے دوستی باقی رکھنی ہے، حلم کے بغیر نہیں رہے گی.
تو یہ وہ سنت انبیاء ہے کہ جس کو اپنانا تو ہمارے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے. جو حضور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف جو طریقے اور سنتیں ہیں، اس کا مختلف انبیاء کرام کے بارے میں ملتا ہے، تو کن کن انبیاء کرام کا اس تعلق سے کوئی بیان قرآن پاک میں یا روایات میں ملتا ہے؟
میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو ہر صفت میں اعلیٰ و بالا ہیں، اولا و اعلیٰ ہیں.
سبحان اللہ.
اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پاک میں ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے حلم کا بیان قرآن میں ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے حلم کا بیان ہوا، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم کا بیان ہوا.
سبحان اللہ. تو کچھ وضاحت بھی میں چاہوں گا ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم کو کس طرح بیان کیا گیا قرآن پاک میں.
اچھا، پہلے میں یہ عرض کروں کہ حلم سنت الہیہ ہے، حلم سنت انبیاء ہے، حلم سنت اولیاء ہے.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی حلم فرماتا ہے. دیکھیں کہ نادان لوگ، جاہل لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتے، مگر میرا مولا ان کو عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا. کتنے طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں استغفر اللہ، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو سزا دینے میں، حالانکہ وہ قادر ہی قادر، اس سے زیادہ قادر تو کوئی بھی نہیں، ساری قدرتیں اسی نے عطا فرمائی ہیں، مگر غیر معبود جو ہیں، باطل معبود ہیں، لوگ ان کو پوج رہے ہیں، مگر اللہ پاک ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 263، واللہ غنی، اس کا ایک جز ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جلد سزا نہیں دیتا، حلم فرمانے والا ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حلم کو بھی قرآن نے بیان کیا. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف ان کے رب نے فرمائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سورہ ہود کی آیت نمبر 75. بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے.
سبحان اللہ.
حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ دین کی، مگر قوم آپ کو اذیت دیتی، آپ کو تکلیف دیتی، راہ راست پر نہ آتی، استغفر اللہ، قوم آپ کی شان میں غساخی کرتی کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، یہ قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو ہوتی. تو حضرت نوح علیہ السلام جن کا اصل نام ہے یشکر، اور آپ کے کثرت گریہ کے بنا پر آپ کا نام، آپ کا لقب نوح ہوا، اور اسی سے آپ مشہور ہیں. تو آپ کمال تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی نا تجربے کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا، کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی بیوقوف کو یا کم علم کو منصب نبوت کیسے عطا کر سکتا ہے؟ میرا کام تو رب کے پیغامات پہنچانا ہے اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے. قوم استغفر اللہ جہالت کو آپ کی طرف نسبت کرتی ہے، گمراہی کو آپ کی طرف نسبت کرتی ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام جلال نہیں فرماتے. حلم جو ہے یہ غصے کا اپوزٹ ہے، غصے کی ضد. یوں سمجھیں، یہ میں تعریف عرض کرنے لگا ہوں آسان الفاظ میں، کہ کوئی شخص آپ کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ آپ کو غصہ ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو غصہ ہے، مگر آپ پروقار رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، تو اب آپ کو کہیں گے کہ آپ بردبار ہیں، آپ تحمل مزاج ہیں، آپ میں صفت حلیمی پائی جاتی ہے.
ماشاء اللہ. چلیے، جیسے آپ نے الفاظ بیان فرمائے کہ آپ نے قوم کو جو رپلائی کیا، یہ الفاظ کتنے پروقار اور تحمل مزاجی پر دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی غصے کا اظہار نہیں ہے، کہ میں تو رب کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور 950 سال جو تبلیغ کرتے رہے اور چند افراد نے قبول کی، تو اس سے بھی آپ کا حلم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے کہ یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کو سمجھاتے چلے گئے، سمجھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا پھر جو عذاب کا ایک معاملہ ہوا.
اس میں تربیت ہے، اس میں سیکھنے کو ہے. باپ کے لیے جو اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے مایوس ہو جاتا ہے، مبلغ کے لیے جو انفرادی کوشش کرتا ہے کسی کو نمازی بنانے کی، راہ راست پر لانے کی، قرآن پڑھانے کی، قافلے کی دعوت دی جاتی ہے، مسجدیں آباد کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو دل چھوٹا نہ کرے اور ہمت نہ ہارے، وہ اپنا کام کرتے رہیں. اور یہ ٹیچر کے لیے بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ مانتے نہیں تو وہ ڈنڈا اٹھا لے، یا وہ ایسی بات کہے جو ان کے لیے دل آزار ہو، نہیں، وہ صبر کرے اور حلم کا مظاہرہ کرے.
جب نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو پھر مایوسی کیوں ہوگی، پھر رکیں گے کیوں، کہ ثواب تو مل ہی رہا ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں.
بلا شبہ. اور ہمارے ذمے پہنچانا ہی، تبلیغ کا مطلب پہنچانا ہی ہے نا، ہم نے نیکی کی بات ایک پہنچا دی، اللہ کا حکم سنا دیا، رسول پاک کا حکم سنا دیا، اب وہ نہیں مانتا ہمیں ثواب ملا، وہ مانے گا تو ثواب ملے گا، نہیں مانے گا ہمیں تو ثواب ملے گا نا، کہ تو یار کوئی فائدہ نہیں اس کو سمجھانے کا،
اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم تو مانو گے ہی نہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے.
جی بالکل. تو حضرت ہود علیہ السلام کا بھی میں عرض کرتا ہوں، کہ آپ اللہ کے نبی اور ہر نبی عزت والا، برگزیدہ، وجاہت والا، قدر والا، منزلت والا ہے۔ آپ نے جب کفار قوم کو، ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تو استغفر اللہ، انہوں نے کیا گستاخی کی؟ اچھا، اگر قرآن پاک میں پڑھیں نا، انبیاء کے گستاخ، انبیاء پر الزام لگانے والے، انبیاء کا تمسخر اڑانے والے، انبیاء کی دعوت کو رد کرنے والے، استغفر اللہ، ان کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والے، ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے، ان کی طرف بیوقوفی کی نسبت کرنے والے،
جادو کی نسبت کی گئی،
کتنی نسبتیں غلط قسم کی۔ یہ کون تھے؟ اس قوم کے سردار تھے، مالدار لوگ تھے، غریبوں نے قبول اسلام میں جلدی کی اور مالداروں نے بہت تھوڑے اور اتنی آسانی سے نہیں آئے، الا ماشاء اللہ۔ اچھا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اسلام کی دعوت دی، اپنی رسالت کا بتایا، تو انہوں نے کیا گستاخی کی؟ استغفر اللہ، بیوقوفی کو آپ کی طرف نسبت کی، جھوٹ کو آپ کی طرف نسبت کی۔ اب یہ کیسی کمینگی ہے، کیسی بے ادبی ہے! اب کیا چاہیے تھا؟ ہم جیسے نا کہ شیر کو سوا شیر، تھپڑ مارا تو نا تو بھی رکھ کے دیتا بھائی۔ وہ ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرتی، تیرے منہ میں مونگ بھری تھی، تو نے ساس کو سنائی کیوں نہیں؟ بسانا نہیں ہے بچی کو تم نے؟ تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، تو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، بیوقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارے لیے قابل اعتماد ہوں، خیر خواہ ہوں۔ بہرحال، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جو نعمتیں، جو عنایتیں ان پر رب تعالیٰ کی طرف سے تھیں، ان کا ذکر کیا تاکہ ان کو احساس ہو۔
یعنی اب جیسے فرما رہے ہیں کہ لوگ تو الٹا ذہن بناتے ہیں، اچھا، بعض اوقات بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس میں بے بسی ایک وجہ ہوتی ہے کہ میں بدلہ کیسے لوں، تو کہتے بس یہ صبر کر لیا۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے، اللہ پاک ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا، ان کے صدقے میں دوسروں کی قبول فرماتا ہے، لیکن یہ بد دعا، ان کے خلاف دعا نہیں کر رہے۔
ان کی زبانیں کن کی کنجی ہیں، جو کہہ دیں ہو جائے، لیکن یہ حلیم الطبع تھے، حلم فرماتے تھے، وہ دعائیں ہلاکت کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی بیوقوفی، بدتمیزی، جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا، حلم کا مظاہرہ کرنا، ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی اسی طرح ہے، آپ نے جب انہیں دعوت دی، رب تعالیٰ کی طرف بلائے، تو انہوں نے بھی باتیں بنائیں، پھر آپ نے اس کا ان کو رپلائی کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم تو کیا کہنا ہے،
سبحان اللہ! میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم کے تعلق سے تو کئی واقعات بھی ہیں، اور بلکہ وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلاصتاً اگر اس کو لیا جائے، پہلے تو وہ یہودیوں کے جیسے عالم تھے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں نبوت کی علامات کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو دو علامات تو وہ دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کوئی معاملہ کیا لین دین کا، اور اس میں پھر انہوں نے ظاہراً جو ہے وہ ایک سخت کلامی کا معاملہ کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال بھی آیا، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فاروق اعظم کو روک دیا کہ
آپ نے جمال ہی فرمایا،
آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے ادائیگی کا کہتے اور ان کو نرمی سے تقاضا کرنے کا فرماتے، تو اس طرح کا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جواب دیا۔ تو حضرت زید بن ثعلبہ نے پھر فاروق اعظم سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں یہودیوں کا عالم ہوں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے عالم ہو تو پھر اس طرح گستاخی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں علامات نبوت کو جانچنا چاہتا تھا، میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ اس نبی کی یہ شان ہے کہ جتنی ان سے سخت کلامی کی جائے، خلاف مزاج معاملہ کیا جائے، تو ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔
سبحان،
تو یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے، تو یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، میرے نبی کا حلم۔ اور اعلیٰ حضرت نے شان مصطفیٰ بیان کی، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں بھی خار ہم۔ میرے آقا، آپ کے اخلاق ایسے کہ دشمن بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سے اپنے بھی ناراض ہیں. حلم کی صفت تو اپنا ہے. ماں نے کچھ کہہ دیا بھی صبر کر لے بھی ماں ہے یار, باپ نے کچھ ڈانٹ ہی دیا بالفرض بے جا کہا کچھ کہا وہ صبر کر لیں بھائی. اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا تو زوجہ صبر کر لیں, زوجہ نے کچھ کہہ دیا شوہر صبر کر لیں بھائی, تاکہ اتفاق و اتحاد سے گھر چلتا رہے, ورنہ پھر جدائیاں بھی ہوتی ہیں. اور اولاد ہونے کے بعد جدائیاں ہوتی ہیں تو دونوں کو بھی آزمائش اولاد کو بھی آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح اور دیگر معاملات میں ہم صبر کا دامن پکڑیں اور برد باری کو اپنائیں, انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے.
یہی ذہن بنا لیں کہ مجھ سے بھی تو خطائیں ہوتی ہیں, جب مجھ سے ہوگی تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ مجھ سے نرمی کی جائے, درگزر کی جائے. تو بعض اس طرح کے موقعوں کے لیے بھی وہ ذہن بنا کر معاف کر دیتے ہیں کہ یار آج میں ماں فوق ہوں, آج میں بڑا ذمہ دار ہوں, کل کو میں اس کا ماتحت بھی ہو سکتا ہوں, کل کو میں اس کے تحت آ سکتا ہوں. تو یوں یا نارملی بھی انسان سے خطا تو ہو سکتی ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے بندہ دوسروں سے درگزر کرتا رہے.
جی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کا کوئی واقعہ.
جی ایک تو ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا, مزید میں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صفوان بن امیہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے عمیر بن وہب کو مدینہ بھیجا. اچھا اب یہاں سے جدہ اور جدہ سے چلے جانے کے لیے نکلے, عمیر بن وہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ, کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر, اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے, وہ آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے, آپ امان دے دیں. ارشاد فرمایا اس کو امان. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسی چیز عنایت کریں کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کو امان عطا فرما دی. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک مقدس امامہ انہیں عطا فرما دیا. کون سا امامہ؟ جس کو پہن کر آپ مکہ پاک میں داخل ہوئے تھے. اچھا عمیر وہ امامہ لے کر وہاں پہنچے تو جدہ میں ملاقات ہو گئی. اب وہ جہاز میں بیٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے تو کہا ہے صفوان اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اللہ کو یاد کرو, دیکھو میں تمہارے لیے رسول پاک کی امان لایا ہوں. صفوان نے کہا تم چلے جاؤ. عمیر نے کہا ہے صفوان آپ سب سے افضل ہیں, سب سے زیادہ نیک ہیں, سب سے زیادہ حلیم ہیں, سب سے زیادہ اچھے ہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی. اب یہ عمیر جو ہیں صفوان کو بارگاہ رسالت میں لائے تو صفوان نے بارگاہ رسالت عرض کیا کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی. ارشاد فرمائیے سچ کہتا ہے. تو اب صفوان نے کہا مجھے اسلام لانے کے لیے 2 مہینے کی مہلت دے. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. یہ دونوں صحابیت سے مشرف ہوئے رضی اللہ عنہما, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حلم کی برکت سے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں کیا تھا, تو یہ بھی فتح مکہ کے بعد وہاں سے چلے گئے. تو ان کی زوجہ نے بارگاہ رسالت سے پناہ مانگی, امان مانگی, آپ نے امان عطا فرما دی. تو جا کر بتایا کہ تمہیں تو امان دے دی گئی ہے. اچھا یہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے پر ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں, حلم فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی دشمنوں کے ساتھ بھی کریم و مہربان و حلیم رہے.
سبحان اللہ.
اور کتنے واقعات ہیں. وہ شخص جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو اونٹ سے گرایا اور ان کی شہادت کا سبب بنا, وہ چھپتا پھرتا ہے اور پھر خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے. چھپتا یوں ہے کہ کوئی صحابی مجھے قتل نہ کر دیں. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ آقا میں چھپتا پھرا ہوں ایک عرصے سے, پھر مجھے خیال آیا آپ تو بہت مہربان ہیں, آپ تو بہت کریم ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دی.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, تو جنہوں نے ان کو شہید کیا, پھر کلیجہ چبائے جانے کا معاملہ بھی ہوا, اور وہ وقت بھی آیا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیے. فتح مکہ کا موقع, تکلیفیں دینے والے سب حاضر ہیں, سب کو معاف فرما دیا.
تو کتنے ہزاروں واقعات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے.
سبحان اللہ.
تو اللہ کرے ان کے صدقے میں ہمیں بھی حلم و بردباری نصیب ہو جائے. اور ایمان والوں کی صفات میں سے ہے کہ ایمان والے حلم والے ہوتے ہیں, بردباری والے ہوتے.
حضور, حلم کے بارے میں ہم نے انبیاء کرام کی سیرت کے تعلق سے سنا, تو اگر ہم حلم کو اپناتے ہیں تو ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
انشاءاللہ دوستیاں ہو جائیں گی, تعلقات اچھے ہو جائیں گے, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اور ہمیں قرآن نے کہا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال, ادفع باللتی ہی احسن, پھر کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے.
یعنی معاشرے میں امن, سکون, پیار, محبت کا یہ سبب بنے گا کہ جب ہم ہر ایک کو معاف کر رہے ہوں گے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بے عیب ساتھی کا متلاشی تو اکیلا رہ جائے گا,
اکیلا رہ جائے گا,
تو کمزوریاں اور عیب تو ہوتے ہی ہیں, تو درگزر کرنا ہوتا ہے. تو اس سے ہمارا معاشرہ, جیسے اگر ہم طلاق کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ریشو شاید بڑھ ہی رہی ہو, جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں.
دیکھ, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی غصہ کرنے والے ہیں نا, جیل میں جا کے دیکھ لیں وہاں سریوں کے پیچھے.
صحیح.
اور کتنے غصے کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں, دوستوں میں جدائیاں ہوتی, غصے کے وقت ہوتی.
نہیں, غصے میں ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا, دوسرا جیل میں چلا گیا. تو اس طرح کے کئی معاملات جو ہے وہ حلم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو مدی جن کے ناظرین, یہ جو بہت ہی پیاری سنت انبیاء ہم نے سنی, حلم, بردباری, صبر, تحمل, مزاجی, اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے حلم سے حصہ عطا فرمائے اور اس سنت کا عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بہت مثبت فوائد ہماری ذات کو بھی حاصل ہوں گے, ہمارے معاشرے کو بھی حاصل ہوں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سنت انبیاء مرحبا مرحبا, 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 مرحبا.